بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ تواضع اور احسان مندی اللہ کے نیک بندوں کی مشترک صفت ہے. عجزی تواضع احسان مندی جنہیں آپ پہ احسان کیا ہے ہمیشہ آپ کے دل میں اس کا اعتراف رہا ہے اور اس کے احسان مند رہے ہیں. وہ خوبی آدمی کو بہت اوپر لے جاتی ہے تواضع اور احسان مندی. اسی ادارے نے آپ کو پالا, آپ کے اندر استعداد پیدا کی, اسی استاد نے آپ پر محنت کی, اسی نے آپ کو کسی کی صحبت میں رہ کر آپ کو ترقی ہوئی. یہ جو احسان مندی ہے نا, یہ آدمی کو اوپر لے جاتی ہے, اسے آدمی کی بہت ترقی ہوتی ہے. اب آپ ہیں کتنے بڑے محسن, اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید اور تنقید شروع ہو جاتی ہے. کوئی بات ناگوار گزرے تو بس اس کے سارے احسانات آدمی بھول جاتے ہیں, اس کی ساری اچھائیاں ایک طرح چلی جاتی ہیں. فرمایا تواضع اور احسان مندی اللہ والوں کی مشترک صفت ہے. اللہ کے نیک بندوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں بہت نمایاں, ایک تو ان میں تواضع ہوتی اور دوسری ان کے اندر احسان مندی ہوتی. کوئی ان پہ احسان کر دے, کوئی ادارہ کر دے, کوئی مدرسہ کر دے, کوئی بچہ کر دے, کوئی استاد کر دے, ماں باپ کر دے, کوئی مربی کر دے, اس کے احسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. یہ بہت دو نمایاں خوبی ہیں تواضع اور احسان مندی. فرمایا تواضع اور احسان مندی اہل اللہ کی مشترک صفات ہیں. کہ اللہ والے ہمیشہ متواضع ہوتے ہیں اور اللہ والے ہمیشہ احسان مندی ان کے اندر ہوتی ہے. کوئی ان پہ احسان کرے ہمیشہ اعتراف دل میں, کوئی استاد ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی مربی ہے, ماں باپ ہے, کوئی اور محسن ہے جس نے اس پر کوئی احسان کیا اور جس سے اس نے فائدہ اٹھایا تو ہمیشہ اس کا احسان مند رہا. ہم نے ان سب حضرات کی دو چیزیں بالکل مشترک پائی, تواضع اور احسان مندی. یہی چیز آج کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کو ترقیوں میں بڑا داخل تھوڑا سا چاہ گیا تھا. غرور تکبر جو بڑائی تواضع نہیں, تواضع اور دوسروں کا احترام, تشکر, احسان مندی, اعتراف, ان سب حضرات کے یہاں بالکل مشترک چیز تھی. کسی نے ذرا بھی احسان کیا ہو اس کو زندگی بھر یاد رکھ. آج اسی چیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اس کو ترقیوں میں بڑا دخل ہے. یہ بار حضرت نے بات بار بار فرمائی. آج معمولی سی بات پر تنقید تنقید کا دفتر کھل جاتا ہے. بڑا محسن ہو پھر اس کی طرف سے کوئی ناگواری پیش آ جائے تو اس کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. کوئی چیز ادارے کے اندر مزاج کے خلاف ہو تنقید شروع ہو جاتا ہے. یہ سوچتا ہی نہیں کہ انگلی پکڑ کے اس نے مجھے چلایا ہے اور بھلے انسان پہ مجھے ڈالا ہے, اس نے مجھ پر کتنے احسانات کیے. بلکہ اب تو طالب علم کہتا ہے ہمارا احسان ہے کہ ہم اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. یہ احسان مندی اور یہ تواضع آدمی کو اوپر نہیں جانے ترقی کرنا ہے. ہمارے بزرگوں میں یہ احسان مندی اتنی ہوتی تھی کہ اگر آدمی طالب علم کسی ادارے میں پڑھتا ہے, کسی استاد کی خدمت میں بیٹھ کے پڑھتا تھا, تو وہ اس کا اتنا احسان مند ہو جاتا تھا کہ وہ ادارہ یا استاد اس کو کوئی جنگل میں بھی بھیج دیتا نا خدمت کرنے کے لیے. دین ساری زندگی وہی بیٹھے بیٹھے زندگی خدمت کرتا تھا. اور ایسی بے مثال بے شمار مثالیں دارالعلوم میں ہندوستان میں اتنے ایسے طلباء تھے جن کو اساتذہ نے کہاں کہاں بھیجا, پھر ساری زندگی وہیں گزار دی. یہ اطاعت کا یہ جذبہ تبھی آئے گا نا جب آدمی کے اندر احسان مندی ہو, میرا بڑا محسن, میرے پر بڑے احسانات. اس پر مولانا شمس الحق صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ یہاں ایک صاحب تھے, پڑھنے لکھنے میں اچھے تھے, پڑھنے لکھنے میں اچھے تھے. ان کے بچپن کے کوئی استاد ان کے یہاں آ گئے تو کسی نے کہا آپ کے فلاں استاد آئے, تو انہوں نے کہا قیدا بغدادی پڑھانے سے کوئی استاد ہوتا ہے؟ وہ صاحب ابھی زندہ ہیں مگر پھر ایسے گم ہو گئے کوئی پتہ نہیں. ایسے گم ہوئے کچھ پتہ نہیں. حضرت مولانا نے استجاب کے ساتھ کہا اللہ اکبر. یہ سب استاد کی ناقدری کا نتیجہ ہے. استاد کی قدردانی, کتابوں کا احترام, ادارے کی احسان مندی بہت ضروری چیز ہے. بہت ضروری چیز. اپنے محسن کا اعتراف بالکل ضروری ہے. یعنی کہ بات نہیں, بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مدت تک ہمارے ساتھ رہے, بیرون کے سفروں میں ساتھ رہے, پھر اس طرح وہ بھول گئے کہ آج 20 سال سے زائد ہوئے یہاں لکھنؤ میں رہتے ہیں مگر ملاقات نہیں کی. ہماری حالت کیا ہے, کیسے ہیں, بالکل ان کو پتہ نہیں. البتہ اتنا جانتے ہیں کہ زندہ ہیں, کیونکہ قومی آواز میں ہمارے مرنے کی خبر انہوں نے نہیں پڑی. اور میں والدہ صاحب بچپن ہی سے ہم کو کسی پر ظلم کرنے اور ستانے سے روکتی تھی. اگر ہم نے خادم کے لڑکے یا غریب بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا حقارت سے پیش آئے تو جب تک وہ مجھ سے معافی نہ منگواتی نہ چھوڑتی, ہاتھ تک جوڑ جڑواتی. بچپن ہی میں یہ تربیت تھی, چاہے غریب کا بچہ ہے, خادم کا بچہ ہے, ملازم کا بچہ ہے, چوکیدار کا بچہ ہے, یادگی نہیں کرنی, ستانا نہیں. اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو جاتا تو مجھ سے معافی منگوا دی, اس بچے سے معافی منگوا. خادم کے بچے سے صاحب کا بچہ معافی مانگ رہا ہوں. کیونکہ ظلم اور زیادتی اور ایسی چیز ہے, اگر بچپن میں اس کی عادت بن جائے تو بڑے بن کر بھی ظالم بنتا ہے. ناانصافی کرتا ہے. تو والدہ صاحبہ بچپن ہی میں اس کا اہتمام کرواتی تھی. اسی طرح بھائی صاحب بھی ہر بات پہ نظر رکھتے تھے, کوشش کرتے تھے, احسان کو یاد رکھواتے تھے. ایک مرتبہ بچپن ہی میں ہم کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے, کسی ڈاکٹر صاحب کا تذکر آیا, ہم نے ان پر کچھ تنقید کی, غالباً یہ بھی فرمایا کہ وہ غیر مسلم تھا. بھائی صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا تم ایسا نہ کہو, تم کئی دفعہ بیمار ہوئے, انہوں نے تمہارا علاج کیا، ان کا تم پر احسان ہے، ایسا نہ کرو. یعنی کوئی غلط کافر آدمی بھی تم پہ احسان کرے تو اس کے احسان کی قدر کرو. چہ جائے کہ مسلمان، اور چہ جائے کوئی عالم دین، اور چہ جائے کوئی اللہ والا، احسان کرے آپ پر. پھر اپنے استاد کا ذکر فرمایا جو ان کے عربی پڑھاتے تھے، پھر کس طریقے سے ان کے آپ نے دفاع فرمایا اس کا ذکر کرے. ایک دو سال تک ہم نہ کچھ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، پڑھوا کر سنتے تھے اور بول کر لکھواتے تھے. اسی زمانے میں بعض اہم کتابیں ہمارے قلم سے نکلی، اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، ارکان اربع جیسی کتابیں. ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کیسے ہم نے مواد جمع کیا، پھر کیسے ترتیب دی. صرف اللہ کا فضل. آنکھوں سے معذوری تھی لیکن علمی کام ان دنوں میں ایسا ہوا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی. سنتے تھے اور بولتے تھے، دیکھتے نہیں تھے. اس زمانے میں اللہ نے ایسا علمی کام لیا. یہ سب اللہ کا فضل ہے. قومیت عربیہ، فکری اتحاد، مغربی تہذیب وغیرہ پہ ہر ایک پر لکھا. ہم نے کیا لکھا؟ اللہ نے لکھوایا. ہم نے کیا لکھا؟ اللہ نے لکھوایا. پھر طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا بھی پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ. جو بے رہروی پھیل رہی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو. ہمارا پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ جو بے راہ روی پھیل رہی ہے تم اس میں کیا اچھا کردار ادا کر سکتے ہو. خیر، اس کے لیے آدمی کو اپنی تربیت کرنی ہوتی ہے، اچھے اخلاق بنانے ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق بنانا ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت اسے خیر کے کام کے لیے قبول کر لیتے. لوگوں کی اس سے اصلاح ہو، لوگوں کی اس سے اصلاح ہو. اس میں زیادہ محقق ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت بڑی علمی استعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں کی اصلاح تو اس شخص کی ہوتی ہے جس کے اندر تقدس اور تقوا ہوا. اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتا. ایک زندگی پاکیزہ سوچ ہو، پاکیزہ فکر ہو. محقق نہیں ہے، بہت بڑا عالم نہیں ہے، بہت اعلی درجے کے علمی استعداد نہیں، لیکن بڑی پارسائی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ایک صالح ہے. تو لوگوں کی اس سے اصلاح، لوگوں کو اس سے نفع ہو، لوگوں کی اس سے زندگیاں بدلی. اور بڑا محقق ہے اور بڑی استعداد ہے علمی لحاظ سے لیکن تقوی اور پرہیزگاری نہیں تو لوگوں کی اس سے اصلاح نہیں. اصلاح اس طالب علم سے ہوتی ہے, اس صاحب علم سے ہوتی ہے جس میں تقدس ہو, جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہو, اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتا ہے, لوگوں کی زندگی اس سے بدلتی ہے.
تو حضرت نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہارا بھی پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ جو بے راہ روی پھیل رہی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو. جذبہ ہو نا کہ اللہ رب العزت میں سے کام لے اور میں بھی نیکی کا ایک چراغ بن جاؤں, خیر کا اور نیکی کا اور بھلائی کا سر چشمہ بن جاؤں
اور لوگوں کو میری ذات سے نفع ہو, زندگیاں بدلے, اصلاح ہو اور دنیا کی کوئی غرض ہو. لا اسألکم علیہ اجرا, کچھ نہیں چاہیے, نہ تعریف نہ کوئی اور مفاد, بے غرض ہو کے جب لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے تو اللہ رب العزت آپ سے کام لیں گے. فرمایا جو بے راہ روی پھیل رہی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرو. ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے بلید تھے. فرمانے لگے ہم صاف کہتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں میں سب سے کم ذہین تھے, ذہانت حافظہ میں سب سے کم تھے, جو کام جاننا چاہیے اس کو بھی نہیں جانتے تھے اور نہ اچھی طرح کر سکتے تھے, مگر سب اپنے بڑوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. پھر اللہ نے ایسا بڑے عطا فرمائے, سبحان اللہ, اللہ کا فضل. بس آباد آدمی کہتا ہے میرا تو اتنا حافظہ نہیں, یہ تو اتنی زیانت نہیں. تو حافظہ اور زیانت تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو اماں کے پیٹ سے جو لے کے آتا ہے لے کے آتا ہے. میرے اور آپ کے اختیار میں کیا ہے, نیک بن, پرہیزگار بن, محنت کرنا, بس یہ ہمارے اختیار میں. اور اس پر اللہ رب العزت نتائج دیتے ہیں, ثمرات دیتے ہیں, فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. فرمانے لگے میں صاف کہتا ہوں میں اپنے دوستوں میں بلید تھا, یعنی کم ذہین, ذہانت کوئی بڑی نہیں, حافظہ کوئی اچھا نہیں, بس بڑوں کی دعائیں ہو گئی, صاف ستھری زندگی گزاری, ہم بن گئے. امریکہ میں آنکھ کا آپریشن, مولانا محمد عمر پالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مشورہ. جب آنکھ کا ذکر آیا تو پوری بات بتاتے ہوئے فرمایا ہماری آنکھ کا آپریشن امریکہ میں ہوا, ہم کو شیخ صالح نے مشورہ دیا کہیں آپریشن نہ کروانا مگر امریکہ میں. مولانا محمد عمر پالپوری نظام الدین مرکز والے جاتے وقت مشورہ دیا کہ کسی یہودی سے نہ کرانا, بہت صحیح مشورہ دیا. ہم نے وہاں جانے کے بعد ڈاکٹروں کے نام دریافت کیے اور تحقیق کی, معلوم ہوا آنکھ کے دو سرجن سب سے ماہر اور مشہور ہیں, ایک ڈاکٹر یہ جو یہودی تھا, دوسرا ڈاکٹر شے جس کو ہم نے پھر ترجیح دی, یہ عیسائی تھا. وہاں سے لندن تک آپریشن کے لیے جاتا تھا, اس نے بڑی فکر اور اہتمام سے اور بہت خیال رکھ کے آپریشن کیا. ہمیں بہت تردد تھا کہیں ناکام نہ ہو, پھر ہمیں رابع کا خیال تھا آپریشن ناکام ہوا, رابع اپنے اندھے ماموں کو لے کر اکیلے کیسے جائیں گے. ہم نے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ فون کرنے کی کوشش کی مگر بار بار کوشش سے بھی لائن نہیں ملی. ادھر آخر میں شیخ کو بھی یہی خیال ہوا تھا آپریشن نہ کیا جائے مگر وہ بھی رابطہ نہ کر سکے, تو نصیحت کیا کی, یہودی سے نکلو. اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا یہود, جو مسلمانوں سے بغض نفرت میں سب سے آگے. ایسی کچھ باطل فرقے ہیں جو مسلمانوں کے لیے یہودی مزاج رکھتے ہیں, سخت نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے, ایمان والوں سے. بچپن میں آپ کو کس قسم کے مطالعے کا ذوق تھا؟ کیسی کتابوں کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہوتی تھی؟ پھر مسکراتے ہوئے کہا, اس کو بہت دن ہو گئے. پھر فرمایا, ایسی کتابیں جن میں حکایات ہوں, جن کا انداز روایتی ہو, اصولی باتیں نہ ہوں. مولوی اسماعیل میرٹھی نے اردو کی بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں, سفینہ اردو وغیرہ, یہ کتابیں ہم نے بڑے شوق سے پڑھی. تو شروع شروع میں ہم حکایات وغیرہ کی کتابیں پڑھتے تھے, کہانیوں کے انداز میں اچھی اچھی, اس کو پڑھنے کا دل بھی کرتا. عورتوں کو بھی اس قسم کی چیزیں بڑی شوق سے پڑھتی ہیں, قصص ہوں, واقعات ہوں. تو وہ مستند ہو تو بہت اچھا, دماغ پہ بیٹھ بھی جاتی اور لمبے عرصے چیزیں بات یاد ہی رہتی. بچپن میں اس قسم کی, جیسے آج کل بچے ناول پڑھتے ہیں, تو اگر اس کی بجائے اگر اچھی حکایات مل جائیں اور اچھی چیزیں مل جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اور میں مولانا نذر الحفیظ صاحب نے کہا, حضرت اس عمر میں بھی جو کام کرتے ہیں جوانوں سے نہیں ہو سکتا. حضرت نے برجستہ جواب دیا, ہاں اس لیے کہ کوئی کام نہیں رہ گیا ہے, یہی کام ہے. حضرت سے کسی نے کہا, حضرت بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ وہ کام کرتے ہیں جو جوان بھی نہیں کرتے. فرمایا, اب اور کوئی کام رہا جو نہیں, بس یہی کام رہے گا. یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے, ورنہ بوڑھا خود بھی پریشان ہوتا ہے, سب کو پریشان کرتا ہے. ٹھیک آ جاتا ہے, خود سکون سے رہتا نہیں, کسی کو سکون لینے دیتا. اتنا بولتا ہے, دل کرتا ہے, بس اس کی سب سنتی رہتی. جوانی کی غلطیاں وہ سوقات بڑھاپے میں مصیبت بن کے گرتی, اور کسی کو اللہ رب العزت تلاوت کا ذوق دے دے, نیکی کا ذوق دے دے, علم کا ذوق دے دے, سبحان اللہ, اس کا بڑھاپا بڑا یکسو ہو جاتا, بڑا پرسکون گزرتا. پرسوں شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کی عمر 100 سال سے اوپر, وہ آخری عمر میں اور تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ لکھوا رہے ہوتے ہیں بس, ایک ساتھی بیٹھا ہوتا تھا, وہ لکھ رہا ہوتا, پڑھتا تھا اور پھر لکھتا تھا, حضرت اس کی تائید کرتے رہتے تھے. ایسا بڑھاپا, آج کل تو ویسے ہی بڑھاپا 60 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے. نوجوانوں کے لیے بہت کام ہوتے ہیں. پھر فرمایا, اسی میں ہماری روح ہے, اسی میں ہماری غذا ہے, علم میں, علم کے مطالعے میں. یہ تو ہماری روح ہے, یہ تو ہماری غذا ہے, اس کے بغیر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟
اس میں جو لذت ہے, اس میں جو مزہ ملتا ہے, کسی چیز میں نہیں.
تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے, کہیں نہیں سکتے, کہہ نہیں سکتے کچھ باقی بھی ہے کہ نہیں. ہم لگا لو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، کچھ پتہ نہیں کل آپ کیا کریں گے. وما تدري نفس بأي أرض تموت، کچھ نہیں پتہ تمہاری موت کہاں آئے گی. فرمایا تھوڑا سا وقت ہے اس لیے اسی میں لگے ہوئے ہیں. اور میں مدارس اب تک کا یہی حال ہے، کچھ عربی سمجھ سکیں فتویٰ دینا آ جائے. یہ فتوے کا کام بھی بہت ضروری ہے، مسائل بتانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اصل کام دینی بگاڑ کو دور کرنا اور اسلام پر اعتماد بحال کرنا ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ بھی دینی چاہیے. ازلائے مدارس کی اصل ذمہ داری ہے دینی بگاڑ کو ختم کرنا اور لوگوں کا اسلام پر اعتماد بحال کرنا، یہ ذمہ داری. لوگ سمجھیں آج بھی اسلام ہی نجات دہندہ ہے، اسلام ہی پہ چلنے میں ہماری فلاح اور کامیابی. یہ ان کے اندر یقین پیدا کر دینا، یہ اعتماد بحال کر دینا، دینی بگاڑ ختم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اعظم گڑھ میں مستشرقین پر ہوئے سیمینار میں اسی پر تقریر کی تھی کہ انگریزوں کو جب اپنا سیاسی تسلط کمزور ہوتا نظر آیا تو انہوں نے ایسی مہم تیار کی جس سے وہ ذہنوں پہ تسلط قائم کر رکھے اور ان کو ذہنی غلام بنا. جب انگریز جاتی ہوئی چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ میرا سیاسی تسلط تو کمزور ہو گیا، تو اس نے پھر ایسی محنت کی کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ اپنا غلام بنا، سوچ اور فکر کا غلام بنا دیا. اس نے ایسا نظام تعلیم دیا، ایسا ماحول مہیا کیا کہ سیاسی تسلط تو نہیں رہا، یہاں سے بوریا بستر گول کر کے اس بر صغیر سے نکل گیا، لیکن اس نے نظام ایسا چھوڑ کر گیا کہ لوگ ہمیشہ انگریز سے مرعوب رہے اور ہمیشہ اس کی تہذیب سے مرعوب رہے اور ہمیشہ ان کے ذہنوں پر انگریزی تسلط باقی رہے. یہ اس نے بھی نہیں. آج اسلامی ممالک میں حکومت اسی طبقے کے ہاتھ میں ہے جو انگریزوں سے مرعوب ہے، جو ذہنی غلام ہے. اگر نہیں تو اس کا غلبہ ہے جیسے مختلف ممالک جو اسلام کے مستقبل سے قطعی مایوس ہیں اور اسلام کی صلاحیت پر ان کو کوئی اعتماد نہیں، اس پر بہت کم کام ہوا. ہر زمانے میں وقت کے فتنوں اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والے پیدا ہوتے رہے، ایک دن بھی خالی نہیں رہا. ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے جو اس وقت کے فتنوں اور چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے. یہ ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگ برابر رہیں گے جو ہر زمانے میں آئیں گے اور زمانے کے لحاظ سے جو فتنے ہیں اور چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کر. اللہ ایسے لوگ ہمیشہ دنیا میں پیدا فرماتے رہے. ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. یہ الہامی جملہ ہے. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے فتنے اسلام میں تھے یا ہیں وہ سب انہی تین قسموں کی چیزوں میں محصور ہیں، یا تو غلو کرنے والوں کی تعریف کا نتیجہ ہے یا یہ کچھ باطل پرستوں نے اپنی طرف سے دین کے نام سے کچھ چیزیں داخل کر دی، یا پھر جاہلوں اور نوابوں نے غلط مطلب بتا کر تعبیرات کر کے لوگوں کو گمراہ. لیکن ان کے مقابلے میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ بھی کیا اور ان چیلنج کا مقابلہ بھی کیا. فرمایا دعا کرو بھائی اللہ تم سے بھی کوئی نمایاں کام لے، دعا کیا کرو، اچھی توفیق کی دعائیں مانگا کرو، اچھی توفیق کی دعائیں مانگا کرو. آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ دعا کیا کرو. دعا کیا کرو.
لمبی لمبی دعائیں، اللہ کہتے ہیں آپ کو بہت لمبی لگ رہی ہوگی، اللہ کہتے ابھی تو پانچ پانچ گھنٹے دعا کیا کرتے ہیں، آپ روزانہ نہ کریں، ہفتے میں ایک دن کر لیں، 20 منٹ دعا کر، اور کوئی کام نہیں صرف دعا، 15 منٹ کر لیا صرف دعا کیا منگتے رہے اللہ صاحب، آپ اور آپ کا اللہ بڑا مزہ آ رہا ہے، اچھی توفیق کی دعائیں مانگو، فرما دعا کرو اللہ تم سے کوئی نمایاں کام لے لے جو وقت کی ضرورت اور تقاضے کے مطابق، توفیق ہو جاتی ہے اللہ کے ہاتھ سے، پھر ایسا لگتا ہے کہ یار اس کو یہی کام کرنا چاہیے، ضرورت اسی کام کی، تقاضا اسی کام کرنا، یہی کام کرنا چاہیے، ورنہ بس آباد کتاب لکھتے ہیں خالی وہ لکھنے والا ہی پڑھتا اور کوئی نہیں پڑھتا، اور بعض کتابیں لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے وقت کی ضرورت ہی، وقت کا تقاضا ہی، یہ ہوتا ہے موفق من اللہ، اللہ کی طرف سے اسے خاص توفیق ملی، وقت اور تقاضے کے مطابق اللہ اسے کام لے، اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے، خاص مہربانی ہوتی ہے، اچھی توفیق کی دعائیں مانگو، فرمایا دعا کرو اللہ تم سے کوئی نمایاں کام لے جو وقت کی ضرورت اور تقاضے کے مطابق، نوافل کی خدا توفیق دے، اچھی توفیق کی دعائیں مانگو، خصوصاً جمعے کے دن دعا کیا کرو، خصوصاً جمعے کے دن دعا کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہوتی ہے جس کو دعا میں وہ گھڑی مل جائے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، وہ گھڑی بتائی نہیں، تاکہ یہ پورا دن کچھ اس طریقے سے گزرتا رہے کہ بس اللہ سے تعلق رہے، تو ہر روز 20-25 منٹ کی دعا کر لیا کرو، مشکل کام ہے تو جمعے کے دن کر لیا کرو، ہفتے میں ایک دن کر لیا کرو، کہ اللہ کوئی اچھی توفیق دے دے اور اللہ کوئی ہم سے کام لے، جو بے راہ روی ہے اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اور بے دینی ہے، اس میں اللہ ہم سے کوئی اصلاح کا کام لے، نیکی کا کام لے، اپنے دین کے لیے ہمیں قبول کر، دعا کیا اور دعا کرتے کوئی اچھی نوکری مل جائے، اچھی آمدنی مل جائے، کوئی اچھا کاروبار شروع ہو جائے، روٹی کے بارے میں صرف اتنا دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت برکت والی روزی نصیب کرو، کسی کا محتاج نہ بنو، باقی جو کرنے کی دعا ہے وہ یہ کہ اللہ کوئی دین کا کام نہ، کوئی اصلاح کا کام نہ، اللہ بلیوں کھلاتا ہے، مرغیوں کھلاتا ہے، چوہوں کھلاتا ہے، کوئی اخلاص سے اس کا دین کام کرے گا اللہ اسے نہیں کھلائے گا، لمبی لمبی دعائیں ہونی چاہیے، ہمیں سے کوئی نمایاں کام لے لے، کوئی اچھا کام لے لے، سبحانک اللہ وبحمدک نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.